أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے کی مجلس میں باب تھا، باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ، خشوع فی الصلاۃ کے باب کے بارے میں، کے بیان کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ خشوع یہ روح ہے صلاۃ کی. کسی بھی کام کی اصل اللہ کے لیے اخلاص اور اللہ کے لیے خشوع اور خضوع کر کے وہ کام کرنا، یہی اصل روح ہے اللہ کی عبادت کی. آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دل کہیں ہو، اللہ کی طرف اس کی توجہ نہ ہو، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدمی کوئی بھی کام کرے. بعض علماء نے فتویٰ دیا کر کہا ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آدمی استنجا کر کے اور قضائے حاجت کر کے استنجا نہ کرے، یعنی یہ کہ اس کا کام مکمل نہیں ہوا. بڑی بری مثال دی ہے لوگوں نے. تو خشوع صلاۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہوئے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جو شروط یا جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اس انداز سے نماز پڑھیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر کے دائیں بائیں نہ دیکھ کر کے نماز پڑھی، تو ہی نماز، وہ بھی خشوع کا ایک جز ہے. اور خشوع کا اصل مطلب یہ ہے کہ دل میں خاکساری اور دل میں نرمی ہو آدمی کے، اور ایسا محسوس کرے کہ ہم کسی بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، اور اگر ذرا سی بے ادبی ہوئی تو ہمارا مواخذہ اس پر کر لے گا. اس کو خشوع کہتے ہیں آدمی کی طرف سے. ویسے کسی بھی چیز کو جو ظاہری حالت میں ذلیل ہو یا ظاہری حالت میں اچھی زینت کے ساتھ نہ ہو، تو اس کو بھی خشوع کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، زمین کو دیکھو گے کہ وہ خشوع خضوع کے ساتھ، یعنی نہ وہ زینت لیے ہوئی ہے اور نہ اس میں کوئی اور ہریالی ہے، جبکہ وہ سوکھی ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ پانی اتارتے ہیں تو اہتزت و ربت دیکھتے ہیں آپ کی، وہ اس میں بارش ہوتی، سبزیاں اگتی ہیں اور بڑھتی ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ خشوع آدمی کا سے متعلق جو خشوع ہے وہ ذلت ظاہر کرنا، اپنے کو کسی کے سامنے نیچا اور ذلیل ظاہر کرنا، اللہ کے سامنے اپنے کو خشوع پیش کرنا، اپنے کو ذلیل ظاہر کرنا، یہ اللہ کو بہت ہی پسند ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالی نے کہا کہ قد افلح المؤمنون. یہاں تک کہ اس کی ایک مثال اور سمجھے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، یعنی اگر رونا نہ آئے، کبھی کبھی آدمی کا دل نہیں مائل ہوتا ہے یا نرم نہیں ہوتا ہے، تو رونے کی شکل بنا لو. یہ خشوع خضوع، ایک آدمی آتا ہے غریب قسم کا، وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے بڑی ہی ذلت کے ساتھ، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے جھک کر کے اس طرح کر کے مانگے. اللہ کے سامنے جو بھی خشوع اور خضوع کی شکل ہو سکتی ہے وہ آدمی کو پیش کرنی ہے. نماز کے اندر خشوع خضوع کی کیا شکل ہے؟ نماز کے اندر خشوع خضوع یہ نہیں ہے کہ آپ جھک کر کے رکو کر کے کھڑے ہو، نہیں. پیارے رسول کی سنت یہ تھی کہ آپ کھڑے ہو کر کے اور قبلے کی اپنے سجدے کی جگہ کو دیکھتے تھے، اور نہ دائیں مڑتے تھے نہ بائیں مڑتے تھے، اور جو کچھ پڑھتے تھے اس کے بارے میں تدبر کرتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، افلا تدبر القرآن ام علی قلوب اقفالھا، لوگ یہ کلام پاک میں تدبر اور سوچ نہیں کیوں کرتے، کیوں سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ کلام پاک کو سوچیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور خود ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ تدبر جو ہے یہ بھی خشوع میں شامل ہے. یہ نہ کہیں آپ کی بنا کر کے شکل اور اس طرح کھڑا ہو جائے ٹیڑھا جسم کر کے ٹیڑھی بدن کر کے، نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات خشوع اور خضوع کی مکمل صورت تھی، تصویر تھی. وہ نماز کیا ہے پیارے رسول کی؟ وہی خشوع ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوتے تھے, قبلے کی طرف نہیں آگے نہیں دیکھتے تھے, سجدے کی گاہ پر دیکھتے تھے, اور آپ ترتیل کے ساتھ کلام پاک پڑھتے تھے اور اس میں تدبر کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تدبر قرآن کو, قرآن میں سوچنے کو یا قرآن کو کے معانی کو سمجھنے کو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے. اللہ افلا تدبر قرآن, کیوں نہیں قرآن کو سوچے, کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو جب آدمی اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو تو سوچے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی ذہن میں تو رہتا ہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یعنی ہم نماز اخلاص نیت کے ساتھ پڑھیں. تو جب تک نمرا مالو بنیاد اللہ کے لیے جب خشوع کریں گے تو اس میں اخلاص نیت بھی شرط ہے. کسی دوسرے کے لیے خشوع کریں گے, دکھائیں گے کہ ہم نماز بڑی لمبی پڑھ رہے ہیں, بڑی اچھی پڑھ رہے ہیں, اور ایسی شکل بنائیں کہ لوگ سمجھیں کہ بہت ہی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے, لیکن انما الاعمال بالنیات کے تحت اس کا عمل بیکار ہے. اللہ کے لیے خشوع خضوع, ظاہری شکل بھی بنائیں تو اللہ کی کو دکھانے کے لیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آدمی نماز پڑھتا ہوتا ہے لیکن یہ دیکھ کر کے اپنی نماز کو لمبی کر دیتا ہے کہ کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ ریا ہو جاتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں تو بڑے خشوع خضوع کے ساتھ لمبے سجدے اور یہ سب, اور جب تنہائی میں پڑھنا ہو تو ٹھونگے مار کر کے کوے کی طرح نکل جاتے ہیں, یہ بھی خشوع خضوع کے خلاف ہے. خشوع خضوع میں یہ سب چیزیں داخل ہیں, اور یہ بھی کہ نماز جیسا کہ طمانینت شرط ہے نماز کے لیے, یہ بھی خشوع خضوع کی ایک چیز ہے. جب تک آدمی طمانینت کے ساتھ پڑھے گا نہیں اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی. بہرحال تو خشوع اور اپنے کو اللہ کے سامنے کمزور اور ذلیل ظاہر کرنا, یہ اللہ کو بہت کچھ پسند ہے. اسی وجہ سے کہا ہے کہ رونا نہ آئے تو رو, بھائی لم تب کو بتبا کو رونے کی شکل بنا لو, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت کچھ پسند ہے. جب تک آدمی خشوع نہیں برتے گا جب تک یہ نماز صحیح نہیں ہوگی. اور ایک روایت میں آیا ہے, پیارے رسول نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز جلدی جلدی پڑھ رہا تھا اور حرکت کر رہا تھا ادھر ادھر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خشع هذا لخشع جوارحه, اگر یہ خشوع برتا تو اس کے اعضاء خشوع خضوع. یہ حدیث صحیح نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتتے تھے وہی خشوع خضوع اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. فتح فلح المؤمن الذين هم في صلاتهم خاشعون. اس اور خشوع کا تعلق خاص طور پہ قلب سے ہے, دل سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں. جب تک دل, اگرچہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن یہ کہ جب تک دل آدمی کا نرم نہیں ہوگا, اس کا دل کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہوگا, اس کے اعضاء بھی ذلیل نہیں ہوں گے, اور اس کے اعضاء سے بھی خشوع خضوع کی حیات ظاہر نہیں ہو سکتی ہے. اس وجہ سے لے دے کر کے مسئلہ یہ رہا کہ آدمی کو اپنے دل کو قابو میں رکھ کر کے نماز میں کھڑا ہو, الحمدللہ رب العالمین پر تدبر کریں, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام کا پالنے والا ہے. اب اس میں کسی کی شرک کا مسئلہ نہیں اور نہ کسی اور سے استغاثہ اور استعانہ کا مسئلہ ہے. الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کو قہار جبار ہی صرف نہ سمجھیے, اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی ہے, اس کی صفت قہر, اس کی صفت انتقام بھی سامنے رکھیں, لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے یہ سمانی ذہن میں رکھتے ہوئے جو آدمی پڑھے گا قرآن میں سوچ سمجھ کر کے تدبر کر کے, تو اس کو آٹومیٹک طریقے پر خشوع خضوع آئے گا. سوچ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بھی سوچیں کہ بندہ جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہوتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے. اب آپ سوچیں, آدمی اپنے والد کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کیا اس کی حرکت عام ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی طرح رہتی ہے؟ نہیں, اپنے والد ایک استاذ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے, للہ المثل الاعلی, اللہ کے سامنے جب کھڑا ہوا آدمی تو یہ تصور کرے. پھر یہ کہ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ جب نماز کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے یناجی ربہ, اپنے رب سے سرگوزی کرتا ہے, یعنی اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے. دیکھیے, جب یہ تصور ہو کہ ایک آدمی سے آپ چپکے چپکے باتیں کر رہے ہیں, ظاہر بات ہے کہ آپ اس کے سامنے بادب بیٹھیں گے, جو طریقہ ہے بیٹھنے کا. اللہ کے سامنے جب مناجات ہو رہا ہے تو ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے ہمیں وہی اس سے بڑھ کر کے ادب بجا لانا ہے جس طرح ہم ایک کسی محترم شخصیت کے سامنے مناجات کرتے ہیں. اور یہ بھی سوچے کہ یہ ہماری بہت بڑی قسمت اور خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہیں, مناجات کر رہے ہیں, سرگوسیاں کر رہے ہیں, یہ سب تصور ملا کر کے آدمی جب نماز پڑھے گا اور سوچے گا الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہوا، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، پوری ایک تصویر آپ کے سامنے، جنت اور جہنم اور حساب کتاب میزان سب کا سامنے لا کر کے آدمی جب نماز پڑھے گا تو یقیناً وہ نماز میں گم ہو جائے گا۔ آپ یہی وجہ تھی کہ بہت سے لوگ نماز میں جب داخل ہو جاتے تھے تو ان کو نماز میں اس قدر مزہ آتا تھا کہ وہ تمام چیزوں کو بھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دو پہاڑوں کے درمیان مسلمانوں کی فوج کو اتارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن دشمنوں کا خطرہ تھا کہ پہاڑ کے کوٹ سے جو راستہ دوسرا ہے کوئی دشمن یا دشمن کی کوئی ٹولی آ کر کے حملہ نہ کر دے، تو دو آدمیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرہ داری کے لیے رات میں مقرر کیا۔ اس میں سے پیارے رسول نے فرمایا ایک سو جائیں تو دوسرے جاگتے رہیں۔ بہرحال ایک صاحب سو گئے، دوسرے جاگ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ جاگنے سے اچھا ہے کہ ہم نماز میں مشغول ہو جائیں۔ نماز میں مشغول ہوئے، دشمن نے ایک تیر ماری، دوسری تیر ماری، تیسری تیر ماری، پے در پے کئی تیریں ماری، لیکن نماز کو چھوڑنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اتنے میں ان کے ساتھی سوئے ہوئے تھے جاگ گئے، جاگا تو دیکھا لہو لہان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخر تم نے ہمیں جگایا کیوں نہیں؟ کہا میں ایک ایسی آیت پڑھ رہا تھا کہ میں ایسی سورت پڑھ رہا تھا جس کو چھوڑ کر کے میں تمہیں جگانے کی ہمت نہ کر سکا، مجھے وہ لذت مل رہی تھی۔ دیکھیے کسی ایک صحابی کا قصہ ہے اور وہ صحیح ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، ایک دوسرے صحابی کا قصہ ہے کہ ان کو نہیں، وہ تابعی ہیں، ان کے پیر میں آکلا ہو گیا۔ آکلا کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے غرینہ یا بیماری جو ہوتی ہے جس سے پیر کاٹنے کا، پیر کاٹنے کا فیصلہ کر دیا لوگوں نے۔ تو اس زمانے میں بھی بے ہوشی کی دوائیں تھیں اس طرح کی، تو انہوں نے کہا مجھے بے ہوش نہ کرو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک لحظہ بھی اللہ تعالیٰ کی کہ ذکر سے غافل رہوں جب تک میں جاگتا ہوں، لیکن جب نماز میں داخل ہو جاؤں تو میرا پیر کاٹ دو۔ ایسے ہی ہوا، نماز میں داخل ہو اور پیر انہوں نے کاٹا۔
حضرت علی کا واقعہ بھی ہے؟
جی
حضرت علی کا
نہیں، حضرت علی کا نہیں ہے، کسی تابعی کا قصہ ہے، صحابی کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے خوش نماز میں لذت ملنے کا، جب آدمی اس میں پورے طور پر داخل ہوگا یقیناً یہ سوچے گا کہ ہم سب سے بڑی ذات کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہماری سب سے، ہمارے لیے سب سے عزت کی بات یہ کہ اللہ رب العزت عزت سے ہماری مناجات ہو رہی ہے اور ہماری سرگوشی ہو رہی ہے، اور پورے طور پر آیات کو سمجھے گا، سمجھ کر کے جب یہ نماز پڑھے گا تو یقیناً نماز میں اس کو لذت ملے گی۔ تیرا دل تو ہے سنا نماز سنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، ہے نہیں؟ علامہ اقبال نے کہا ہے، اس کا پہلا بند کیا ہے،
تیرا سر
جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنا نماز سنا آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، نہ چھپا چھپا کے ترک رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یعنی یہ دل ایک ایسا آئینہ ہے، دل کو کہتے ہیں اس کو چھپا کے نہ رکھو، اس کو اللہ کے لیے ذلیل کرو، اللہ کے لیے اس کو توڑو، اور جس قدر اس آئینہ کو، اس شیشے کو توڑو گے، دوسرے شیشے ٹوٹ ٹوٹ کر کے بیکار ہو جاتے ہیں، اس کی قیمت نہیں رہ جاتی، لیکن یہ دل ایک ایسا شیشہ ہے، ایک ایسا آئینہ ہے کہ جس قدر بھی اس کو توڑو گے، جو آئینہ ساز ہے یعنی اللہ کے ہاں، وہ زیادہ سے زیادہ محبوب ہے۔ نہ چھپا چھپا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ تو کہنے کا مطلب ہے، حقیقت ہے ہم مسلمانوں کی نماز کا یہی حال ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، دل کہیں ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے ہم دکان بند کر کے آئے ہیں تو کچھ اور سوچ کر کے نماز ختم ہو جاتی ہے، بھول امام بھول بھی جائیں تو یہ نہیں ہم سمجھ پاتے کتنی نمازیں ان کی ہوئیں، کتنی رکعتیں ہوئیں، نماز ختم ہوئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد بہت سے لوگوں سے پوچھیے، اچھا سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت انہوں نے کیا پڑھی تھی، کون سی سورت پڑھی تھی، تو نہیں پتا۔ یہ تو ہے حقیقت ہے ایسا، یہ سب چیزیں ہیں بہرحال ہماری نمازوں کی میں عدم خشوع کا نتیجہ۔ اور سب سے بڑی بیماری جو ہے حقیقت میں عربی نہ سمجھنے کی، اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ عربی کا زیادہ سے زیادہ رواج دیں۔ جب تک آپ الحمد کا مطلب نہیں سمجھیں گے، قرآن رب الناس کا مطلب نہیں سمجھیں گے، لوگ آتے ہیں طواف کرتے ہیں اور ان کو متوف لوگ جو کہتے ہیں کہ پڑھاتے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آدمی اگر اپنے دل سے اردو ہی میں، بنگلہ دیش ہی میں زبان، اپنی زبان اور اپنے دل سے دعا کرے تو انشاءاللہ وہ زیادہ قبولیت کے قریب، کیونکہ اس میں دل کی رغبت اور اس میں دل کی رغبت سب کچھ ظاہر ہوگی۔ لیکن آدمی وہ کہہ رہا اللہم اجعلنی، اللہم اجرنی من النار، تو سمجھنے والے کہتے ہیں اللہ اجعلنی من النار، سمجھتے ہی نہیں کیا کہا انہوں نے. عربی کو سمجھنا بہت ہی اہم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. عربی کا رواج دینا چاہیے، خود سمجھنا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو شخص عربی جانتا ہے اگر عربی میں اس کو بولنا جائز نہیں. کتاب اقتضاء صراط المستقیم یہ کہے کہ صراط مستقیم کے تقاضے کیا ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو شخص عربی جانتا ہے وہ اردو یا کوئی اور زبان نہ بولے غیر عربی، کیونکہ اس کے بولنے سے اس کا رواج ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلے گی یہ بات اور عربی سمجھیں گے. کم سے کم آدمی نہ پڑھا ہو لیکن عربی ماحول رہے گا تو کچھ نہ کچھ تو پلے پڑے گا. کیا پڑھ رہے ہیں؟ بہرحال تو خشوع اور خضوع کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم عربی نہیں سمجھ رہے ہیں حقیقت میں. ہم اپنا کام ترجمے سے چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کم از کم اتنا تو واجب ہے کہ الحمدوں کا ترجمہ، قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ، چھوٹی چھوٹی آیتیں جو ہیں یا صورتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ ذہن میں ہونا چاہیے تاکہ نماز میں خشوع خضوع ہو. اگر ہم نہیں سمجھتے، یہ واجب چیز ہے، فرض ہے یہ، اگر نہیں ہم نے اس کو حاصل کیا تو یقیناً ہم نماز میں خشوع نہیں پا سکتے. کتنا بھی کوشش کریں اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے لیکن اور دوسرے معنی نہیں سمجھیں. لیکن اگر وہی دیکھیے کہ یقیناً کبھی کبھی اللہ کا شکر ہے کہ مطلب کہ عربی زبان سمجھنے کی وجہ سے کبھی کبھی لمبی سے لمبی تراویح کی رکعتیں ہوتی ہیں. کبھی مسجدوں میں الحمدللہ بہت سے صرف 10 رکعت پڑھتے ہیں مکے کی بعد میں، لیکن بہت ہی اچھے انداز میں لمبی نمازیں، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ 10 رکعتیں کب ختم ہو گئی ہیں. یعنی ایک لطف ملتا ہے حقیقت میں جو آدمی سمجھے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا متفق عليه واللفظ لمسلم معناه ان يجعل يديه على خاصرته. خشوع اور خضوع سے مخالف بعض صورتیں ہیں ان کو آدمی کو نہیں کرنا چاہیے، اور وہی چیز کرنی چاہیے جو پیارے رسول کرتے تھے. پیارے رسول تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھ باندھتے تھے ادب سے، اور سجدہ گاہ کے علاوہ کہیں نظر نہیں ہونی چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد سجدہ گاہ ہی کو دیکھتے تھے جب تک نماز سے فارغ نہ ہو جائے. اور یہ بھی خشوع خضوع کا ہے. آپ بہت سے بعض مذاہب میں ہیں مالکیہ کے ہاں، یہ چیز غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، یہ مذہب غلط ہے. مالکیہ کیا کہتے ہیں کہ جب تک کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہا تو کعبہ کو دیکھتا رہے، یہ کسی سنت میں نہیں ہے. پیارے رسول خود صحیح روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف سے نکلے اور آپ نے دیکھی کعبہ کی دیوار جدار کے ساتھ ہے، اور آپ کعبہ سے نکل کر کے کعبہ کے دروازے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. بارہ ماہ بے بسری موضع سجدتی، آپ نے اپنی زبان اپنی نگاہ کو سجدہ گاہ پر جمع دیا. حالانکہ دیوار سامنے ہے لیکن آپ نے دیوار نہیں دیکھا. تو یہ کہنا غلط ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کی سنت اور آپ کی اتباع کا مکلف کیا، کسی اور کے کہنے کا نہیں. مالکیہ کہیں نہیں کرام اگر نظر آ رہا ہے تو آپ کعبہ دیکھیں، سجدے سے اٹھے کعبہ دیکھیں، رکوع سے اٹھے کعبہ دیکھیں. اب آپ دیکھیں کعبہ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے عورتیں ہیں، مرد ہیں، بچہ ہے، کوئی اور گر پڑا ہے، کوئی اور کچھ ہو، آپ کی نماز جاتی رہی، خشوع جاتا رہا. اس وجہ سے بہرحال اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی اپنے دونوں کولہوں یا کمر کے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر کے نماز نہ پڑھے. وہی ہے بنایاج اعلیٰ یدئی یدہ اعلیٰ خاصرتی. خاصرہ کہتے ہیں یہ جو کولہے ہوتے ہیں اور نرم ہڈی آخری ہوتی ہے سینے سے اتر کر کے اس کے بیچ کی نرم جگہ. تو بہت سے لوگ جیسے آرام کے لیے اس طرح کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ یہودیوں کی علامت ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس قسم کی نماز یہودیوں کی نماز ہے، اور ہر اس چیز سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جس سے غیر مسلمانوں کے علاوہ کی مشابہت ہو. یہ بھی اگر کوئی ایسی نماز پڑھ رہا ہے تو نہ ہی فساد کے لیے نماز اس کی حقیقت میں صحیح نہیں ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب ہے. بعض لوگوں نے کہا نماز تو صحیح ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ اس کی نماز ناقص ہوگی. لیکن پیارے رسول نے جب منع کیا ہے اور یہ یہودیوں سے مشابہت ہے تو اس کے حرام ہونے کا اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، اور حرام کے ارتکاب سے نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ ہے. اس وجہ سے اس طرح کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. یہاں سے یہ بھی کہہ لینے دیجئے کہ جو لوگ ہاتھ چھوڑ کر کے مطلق نماز پڑھتے ہیں حقیقت میں وہ پیارے رسول کی سنت کی جان بوجھ کر کے مخالفت کرتے ہیں. عام لوگوں کے بارے میں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ بیچارے مجبور ہیں، لیکن عالم جو جانتا ہے پیارے رسول کی سنت اور اس کو جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے صرف اس وجہ سے کہ یہ مسلک ہمارے مذہب کا ہے، تو یقیناً اس کے نماز کے بہت کچھ ناقص ہونے یا فاسد ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ جان بوجھ کر کے ایک سنت کو چھوڑنا ہمیشہ زندگی بھر، اور یہ جانتے بھی انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن بس یہ کہتے ہیں کہ امام مالک نے ایسی نماز پڑھی ہے، یقیناً اس سے نماز کے باطل ہونے کا خطرہ ہے علماء کے، عوام لوگوں کے جو تقلیدی ذہن رکھتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہرحال معاف کرے گا، ان کا گناہ ان پر پڑے گا جو غلط سمجھاتے ہیں لوگوں کو، ہر وہ چیز مفتی اگر جان بوجھ کر کے فتویٰ غلط دے رہا ہے تو اس کا گناہ کرنے والے پر نہیں ہوگا بلکہ جس نے فتویٰ دیا ہے اس کے اوپر ہوگا، اس وجہ سے مفتی کے اوپر واجب ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کو ڈھونڈ کر کے فتویٰ دے، نہیں ہے تو کہہ دے لا ادری ہمیں نہیں معلوم، لیکن اپنے کو جب مفتا اور علم کی جگہ پر کرسی پہ بیٹھ کر کے فتویٰ دے رہا ہے تو اس کو شرم کرنی چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت میں کسی مذہب کو لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس قسم کی باتیں یا اس قسم کے فتوے دینے سے شرم کرنی چاہیے، اس سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے. وہ جی ننگے سر نماز پڑھنے سے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ننگے سر پڑھنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا ہے کہ ننگے سر رہ کر کے نماز نہ پڑھو، نماز کو جائز فرمایا ہے. آپ احرام کی حالت میں ننگے سر پڑھتے ہیں یا آپ سر پہ ڈھکے ہوتے ہیں، دوسری حالات میں بھی کوئی یہ کہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز نہیں تو اس کے لیے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کہاں سے یہ بات کر رہے ہیں، کیا پیارے رسول نے حکم دیا ہے کہ ننگے سر نماز نہ پڑھو؟ پیارے رسول نے حکم دیا ہے کہ ننگے نماز نہ پڑھو، شرمگاہ کو ڈھک لو. پیارے رسول نے حکم دیا ہے کہ کندھے پر کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے، کھلے کندھے نماز نہ پڑھو، لیکن کھلے سر نماز پڑھنے سے پیارے رسول نے منع نہیں فرمایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی قمیص عربی میں لفظ ہے کھوٹی جس پہ کپڑے لٹکا دے جاتے ہیں اس کا نام ہے مسجد، دیوار سے جو لگی ہوتی ہے لکڑی یا کھوٹی اس پہ لٹکی ہوئی تھی ان کی قمیص، اور انہوں نے تہبند اور کیا نام ہے چادر میں نماز پڑھی، سر کھلا تھا جس طرح احرام کی حالت میں تھے، احرام کی حالت میں آدمی ہوتا ہے اسی طرح چادر اوڑھ کر کے انہوں نے نماز پڑھی. تو ایک صاحب نے اعتراض کیا، کہا آپ کی قمیص یہاں رکھی ہوئی ہے آپ پہن لیتے پھر نماز پڑھتے، آپ نے کیوں اس طرح نماز پڑھی؟ تو انہوں نے صاحب کہا لی رانی احمق مثلک، لوگ سوچتے رہوں گے کہ یہ چیز واجب ہے نہیں، پورے طور پر نماز گترا اور پگڑی اور ٹوپی لے کر کے نماز پڑھو، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وجہ سے یہ نماز پڑھی ہے تاکہ تم جیسے احمق بیوقوف لوگ یہ دیکھیں کہ یہ بھی نماز صحیح ہے. یہ پیارے رسول کے ساتھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کہنا کہ نہیں بغیر ٹوپی کے نماز نہیں ہوگی یہ غلط ہے. اپنے یہاں یہ چیز متاخرین حنفیہ نے بہت اس کو اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ آپ جائیں گے انڈیا پاکستان کی مسجدوں میں تو کچھ نہیں تو کم سے کم ٹوپیاں جو ہیں قبلے میں لٹکی ہوتی ہیں، آدمی بہت سے ان کے پائجامے ٹخنے سے نیچے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے سے منع کیا ہے، اس کا کوئی خیال نہیں کریں گے لیکن دستی ضرور نکال کر کے تکونی سر پہ بات کر کے پھر نماز پڑھیں گے. یہ سب چیزیں التزام مالا الزم والی بات ہو جاتی ہے، جس چیز کو پیارے رسول نے واجب نہیں کہا ہے اس کو ہم واجب سمجھیں یہ غلط ہو جاتا ہے. ہاں جس کو آپ نے پسند فرمایا ہے اس کو یا جس کو واجب کہا اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذہن میں رہے، اس سے یہ معلوم ہوگا کہ ننگے سر نماز، اگر ننگے سر نماز نہ ہوتی تو کم سے کم احرام میں بھی آپ کو سر ڈھکنے کی تاکید ہوتی. بہرحال ایک مسئلہ ہے اور اس کو فرق سمجھا جاتا ہے اپنے یہاں انڈیا پاکستان میں، اہل حدیث غیر اہل حدیث یا جو وہابی غیر وہابی کا فرق سمجھا جانے لگا ہے، جو بغیر ٹوپی کے اپنے کو نماز پڑھنے کو جائز سمجھے وہ وہابی ہو گیا، اور جو ناجائز سمجھے وہ اصل دین پر ہے. ہاں یہ بھی چیز ہے،
نہیں نقل ہے وہ رکھ رہے ہیں،
ہاں صحیح بات ہے یہ بھی چیز ہے. پیارے رسول بھائی کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، بھائی کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کے بارے میں پیارے رسول کا تاکیدی آرڈر ہے، تاکیدی حکم ہے، آف اللہ ارج اللہ ارخ اللہ اس شواری، لیکن مسلمان وہ داڑیاں مڈا کر کے اور موچھے بڑی بڑی رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، جس چیز کی تاکید ہے اس کو نہیں کرتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ڈھونڈنا ہے، پیارے رسول نے فرمایا علیکم بسنتی. حقیقت ہے کہ ہم مسلمان اس وجہ سے ذلیل ہیں کہ پیارے رسول کی سنت کو ہم نے چھوڑ کر کے دوسروں کی سنت کی تقلید اور یہودی یا نصرانی ان کی لباس کو بھی ہم نے اختیار کرنا شروع کر دیا. ہماری نئی نسل جو ہے اپنی تہذیب اور مشرقی تہذیب جس کو کہتے ہیں اس کو اسلامی تہذیب سے تعبیر کیجئے، اس سے نفور ہیں اور کوٹ پینٹ پہن کر کے اور اس پر یہودیوں کے صلیبی نشان کا رفتہ باندھ کر کے، جس کو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائی باندھ کر کے، اور بہت ہی اپنے کو جنٹل مین شمار کرتے ہیں. یہ ہے ذہنی غلامی، اس میں کوئی شک نہیں. ذہن ہمارا آزاد نہیں ہے، آزاد ہوتا تو اسلام کی آزادی اس کو بھاتی اور اس پر عمل کر کے اپنے کو فرد مان سکتے. اپنے یہاں بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو بیچارے اب تو حالات کچھ ایسے مجبور کر رہے ہیں ان کو کہ اپنی شکل ایسی بنائیں. میں آ رہا تھا انڈیا سے، میں نے درد سے آپ کو کے سامنے ذکر کیا تھا حالات، اللہ تعالیٰ ان کے عذر کو سمجھے. ایک مسلمان طالب علم جو علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، واللہ میرے سامنے رات بھر ان کا سفر رہا اور وہ ان کا نام مسلمان صبح جا کر کے معلوم ہوا، لیکن نہ انہوں نے نماز پڑھی کوئی، مغرب نہ پڑھی نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی نہ، اور فجر کے بعد شاید یہ اس وقت علی گڑھ ٹرین رکتی ہے وہاں اترے اور تین چلے گئے، لیکن اس سے پہلے آخر میں معلوم ہوا کہ وہ باقاعدہ مسلمان ہے. لیکن وہ چھلا پہنے ہوئے تھے جیسے ان کی طرح، کیا نام ہے، سکھوں کی طرح، اور اپنی شکل تو عام وہی تھی، لباس وغیرہ سب. تو یہ حالت آج کل ہے، ڈر کر کے لوگ اپنی شکل کو سفر میں ایسی بنا رہے ہیں کہ پہچان نہ لے کوئی مسلمان ہے. نہیں، وہ حالات ایسے ہیں کہ آج کل پیجامے کھول کھول کر کے ان کو دیکھا جاتا ہے. جب فتنے فساد ہوتے ہیں تو بچنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے، کسی حالت میں بھی ہو، اپنے کو جیسا بھی رکھیں شکلوں سے پہچانے جاتے ہیں لوگ کہ مسلمان بچہ ہے، ہندو بچہ ہے. لیکن بچے جو ہیں آج کل اتنے مرعوب ہو گئے ہیں، مغلوب ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی شکلیں بدل رہے ہیں. حقیقت میں بڑے افسوس کی بات ہے، تھم ٹھوک کر کے آدمی کو اپنا مذہب اور اپنا عقیدہ ظاہر کر کے اور اپنی شکل بنا کر کے چلنا چاہیے. اس میں ایک روب ہے، ایک خوف ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے ڈرتے ہیں لوگ. لیکن جب یہ دیکھ لیں گے کہ آپ خود ڈرنے لگے ہیں، جیسے کہ جنوں کے بارے میں ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. پہلے جن لوگ مسلمانوں آدمیوں سے ڈرتے تھے، لیکن بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے، انسانی اور شیطانی فطرت کو بیان کیا ہے کہ پہلے جن اور شیطان انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے ہر چیز کو اللہ کے علاوہ معبود اور اللہ کے علاوہ سے ڈرنے لگے، اللہ کو کے علاوہ معبود ماننے لگے، تو وہاں بھی شیطان اور جن سے ڈرنے لگے. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جنوں کو بھی پوجنے لگتے ہیں، گھر بنانا ہوتا ہے تو جنوں کے لیے نظر مانتے ہیں اور ان کے چڑھاوے دیتے ہیں. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. پھر جب جاتے کہیں، قافلہ اترتا تو وہاں آواز دے کر کے کہتے کہ ہم اس وادی کے جن کے سردار سے، اس وادی کے جنوں کے سردار سے ہم اس کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ. کے پیارے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ جب کسی زمین میں اترو تو کیا کہو؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. لیکن اب بھی لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ جنوں کو راضی کرنے کے لیے سفر سے پہلے کچھ چڑھاوا دیتے ہیں. ایسا ہے، اور وادی میں کہیں اترتے تھے یہاں عرب کے لوگ تو وادی میں پکار کر کے کہتے تھے کہ ہم کس وادی کے سب سے بڑے جو بڑا جو جن ہے یا جنوں کا جو سردار ہے اس کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ تعالی نے ان کی فطرت کو بدل دیا کہ پھر معاملہ الٹا ہو گیا. پہلے وہ ڈرتے تھے، اب جن ان کے اوپر شیر ہو گئے اور جنوں سے ڈر لگے. فزادو ہم رہا تھا تو زیادہ سے زیادہ وہ ستانے لگے. آج کل یہی ہو رہا ہے حقیقت میں. آج کل جو جنوں اور شیطانوں کا زیادہ سے زیادہ زور اور شور اور زیادہ سے زیادہ ان کا ہنگامہ ہے اور زیادہ ستا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے دل اور ہمارے ایمان بہت کمزور ہیں اور ہر وہ چیز کر گزرنے کے لیے تیار ہیں کہ چاہے وہ مخالفت شرعیہ بھی ہو، لیکن کسی طرح جن کو چھڑانے کی کوشش کرو. اگر شرعی طور پر استعمال کیا جائے جنوں کے خلاف حربہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، قرآن پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کو شیطان کسی حالت میں برداشت نہیں کر سکتا ہے. کسی بھی جگہ پر آپ تجربہ کر لیجئے، جنوں کی بستی ہو اگر وہاں قرآن برابر پڑھا جائے تو بھاگ جاتے ہیں، وہ رہتے نہیں. اچھے اچھے جو جنوں سے جن کا تعلق ہے انہوں نے اس کا تجربہ بتایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ ایسے ہو گیا کہ ہم اب پوری دنیا سے ڈر رہے ہیں اور پوری دنیا ہمیں ڈرا رہی ہے، یہی حقیقت ہے. لیکن جب مسلمان ڈرتے نہیں تھے اور ان کے دلوں میں خوف تھا، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بڑھ جاؤ گے اور پوری دنیا کے لوگ تمہارے اوپر حملہ کریں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا نہیں, اس وقت تو سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی, لیکن وجہ کیا ہوگی کہ تمہارے دلوں میں دشمن کا خوف اور موت کا سے کراہیت تمہارے دل میں آ جائے گی. یہ ہے آج کل ہمارے مسلمانوں, ہم مسلمانوں کی تصویر کشی, حقیقت میں یہی ہے اس کا نتیجہ. سامنے اللہ تعالیٰ خیر رکھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شاعر اسلام کو پورے طور پر برتیں تاکہ ہم اپنے کو فخر کے ساتھ مسلمان ظاہر کر سکیں. یہ نہ کہ دوسرے کے سامنے ہم ایک سکھ ہے, آج دیکھیں آپ کہ وہ سکھوں کی تعداد انڈیا میں, پاکستان پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ نہیں, انڈیا میں دال میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے, بہت ہی کم تعداد ہے. لیکن وہ اگر کسی زمانے میں صدر بھی رہا ہے تو اپنی وہ پگڑی نہیں چھوڑتا اور اس کے نیچے ان کا کندھا بھی رہے گا. واللہ ہم نے دیکھا ہے انڈیا میں جو پڑھتے ہیں لڑکے اور گیند کھیلتے ہیں, یہ فٹ بال وغیرہ, باقاعدہ ٹوپی ان کی نہیں اترتی ہے, پگڑی باندھ کر کے اور وہ لے کر کے کیا نام ان کا کندھا, یہ شہر انہیں بنایا, اس حالت میں وہ کھیلتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ قانوناً تو ان کو منع کرنا چاہیے کہ سر سے مارنا ہو تو ہیڈنگ کیسے کریں گے, نہیں مار سکتے, لیکن وہ پگڑی پہن کر کے, پگڑی نہیں اتارتے ہیں, اپنی پگڑی پہن کر کے اور اپنی داڑھی رکھ کر کے اور اس طرح کھیلتے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, ان کو کسی کا خوف نہیں, وہ دنیا ان سے ڈر رہی ہے. بہرحال دور چلے گئے.